خاتم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حاضرین گرامی اور ناظرین محترم، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں اور میرے انتہائی محترم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں، آپ کے جانے پہچانے پروگرام، وہی سلسلہ جو آپ کی پسند پر، جو آپ کے حکم پر، جو آپ کی فرمائش پر شروع کیا گیا ہے، اسے لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، جس کا عنوان ہمیشہ کی طرح وہی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں؟ جی، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم اس پروگرام کو کس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن صرف ان ساتھیوں کے لیے جو آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہماری روش اس سلسلے میں یہ رہا کرتی ہے کہ ہم تاریخ اسلام کی ایک شخصیت، معتبر شخصیت، محترم شخصیت، قابل تأسی، واجب الاطاعت، ایک آئیڈیل پرسنالٹی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی داستان حیات بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والے کم و بیش تمام مسائل، فضائل، مسائل، واقعات، حالات، ان کے دن و رات کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بایوگرافی، ان کی لائف ہسٹری آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں. لیکن جی، اس لیکن پر ذرا توجہ دیجیے گا، ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی داستان بیان کر رہے ہیں، اسی کی زبان سے اس کے واقعات کو پیش کرتے ہیں، گویا وہ خود اپنی باتوں کو ہمیں بتا رہا ہے اور رک رک کر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ بتائیے، جانیے، پہچانیے کہ میں کون. تو آج بھی اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی آپ کی خدمت میں وہ خود بیان کرنے جا رہے ہیں. آئیے، میری کہانی، میری زندگانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں سن 57 ہجری، ان دا ففٹی سیونتھ ایئر آفٹر ہجرا، میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا. مہینہ رجب کا تھا اور تاریخ پہلی رجب کی تھی. 57 سال پہلی رجب مدینہ منورہ میری ولادت ہوئی. پہچانا آپ نے میں کون ہوں؟ نہیں، بتاتا ہوں. میں خاندان، اتنا محترم خاندان ہے، اتنا معظم خاندان ہے، اتنا با عظمت اور با عزت خاندان ہے کہ جتنا با عزت اور با عظمت خاندان پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے. میرے خاندان میں، آبا و اجداد میں رسالتیں رہی ہیں، نبوتیں رہی ہیں، امامتیں رہی ہیں. پہچانا آپ نے؟ جی، میرا خاندان اتنا عظیم الشان کہ جس میں صاحبان وحی گزرے ہیں، جن کے اوپر اللہ کے پیغامات نازل ہوتے تھے، صاحبان الہام گزرے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اپنی مرضیاں نازل کرتا تھا، ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں پایا جاتا، جن کے قصیدے قرآن میں موجود ہیں، جن کی فضیلتیں سوروں نے بیان کیے ہیں، جن کی عظمتوں کا اعلان آیتوں نے کیا ہے، حدیثوں نے کیا ہے. میں اپنے آبا و اجداد میں جس کا بھی چاہوں ذکر کر سکتا ہوں، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف تھوڑا سا تذکرہ اپنے دادا کا کروں گا تاکہ آپ مجھے پہچان سکیں، تھوڑا سا ذکر اپنے والد کا کروں گا تاکہ آپ مجھ سے اور قریب ہو سکیں۔ میرے دادا اسی مدینہ میں پیدا ہوئے، ایسے عظیم شان شخصیت کہ جو اللہ کے آخری نبی کے کبھی آغوش میں دکھائی دیے، کبھی کاندھے پر دکھائی دیے، کبھی پشت پر نظر آئے، کبھی ان کی شان میں آیتیں آئیں، کبھی نبی نے ان کی شان میں حدیثیں بیان کی، نبی نے انہیں اپنی زبان چسائی، ان سے اپنے آپ کو نسبت دی، انہیں اپنے آپ سے نسبت دی، ان کے لیے سجدے میں رکے رہے جب تک وہ سجدے پشت سے نہ اتر گئے، نبی سجدے سے نہیں اٹھے، کبھی نبی نے ان کے لیے اپنا خطبہ روک دیا، کبھی انہیں پہچانوایا، کبھی انہیں آشنا کروایا، ان کی خوشی پر خوش ہوئے، ان کی غم پر مغموم ہو گئے، ان کی شہادت کی اکثر و بیشتر خبر دیتے رہے۔ یہ میرے دادا ہیں۔ اور میرے دادا کے سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسی قربانی اور جیسی شہادت میرے دادا نے پیش کی ہے، نہ ان سے پہلے آدم تک کسی نے پیش کی تھی، نہ ان کے بعد قیامت تک ویسی شہادت اور قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے۔ میرے دادا شہیدوں کے سردار قرار پائے ہیں، اور وہ بھی اپنے زمانے میں نہیں، قیامت تک کے شہداء کے سردار قرار پائے۔ پہچانا آپ نے؟ اور بتاتا ہوں، آئیے میرے والد پر۔ میرے والد کائنات عبادت اور معرفت میں ایسی شخصیت آپ کو ان کے علاوہ کوئی نہ ملے گی۔ ان کی معرفت الہی، اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان، تقوی الہی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ سے خطاب کرتے ہوئے، اللہ کی معرفت کا اظہار و اعلان کرتے ہوئے انہوں نے ہی فرمایا ہے، اور یہ صرف میرے والد ہی کہہ بھی سکتے تھے، کہ اللہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، جل سبحانہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جسے خود اس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کسی اور چیز کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ بندہ شاید یہ سمجھے کہ یہ چیز اللہ سے زیادہ واضح ہے، کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اور اللہ سے زیادہ واضح کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسی معرفت کی باتیں میرے والد کے علاوہ کسی کی زبان سے آپ نہ سنیں گے، ایک دو نہیں، ان کی دعاؤں کا پورا ایک مکمل صحیفہ ہے جو صاحبان معرفت کے پاس محفوظ ہے۔ ہر مقام، ہر مرحلے، ہر مشکل پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اسے دعائیں کرتے تھے، ایسی دعائیں جو بے نظیر ہیں، جو بے مثال ہیں، جو لاجواب ہیں۔ اور یقین مانیے کہ اگر ان دعاؤں کے حوالے اور ذریعے سے کوئی اپنے اللہ تک پہنچے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تقاضا کرے گا، روئے گا، گڑگڑائے گا، التماس کرے گا، مناجات کرے گا، تو یقیناً اللہ اس کی دعا بھی قبول کرے گا۔ یہ میرے والد، عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کا ایک لقب ذوالسفنات ہے۔ سفنہ کہتے ہیں جسم میں پڑ جانے والے گٹوں کو۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوہنیاں سخت ہو کے سفید ہو جاتی ہیں، گھٹنے سخت ہو کے سفید ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر جلد ایک دم کرنی ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے۔ میرے والد کے جسم کے متعدد حصوں پر، گھٹنوں میں، پیر میں، ٹخنوں میں اس طرح کے گٹ پڑ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اپنے باغ میں چلے جاتے تھے اور ہر درخت کے نیچے دو رکعت نماز پڑھتے تھے کہ میرے پروردگار، جو درخت کل تک سالم تھا آج بھی وہ صحیح اور سالم ہے، اس پر تیرا شکر ادا کر۔ جنہیں عبادت گزاروں کی زینت کہا گیا ہے، جنہیں سجدہ کرنے والوں کا سردار کہا گیا ہے، وہ میرے والد ہیں۔ पहचाना आपने मैं कौन हूं? अच्छा, मैं अभी आपको अपने नानियाल के बारे में बताता हूं। ये तो मेरे वालिद, ये मेरे दादा। मेरी वालिदा, मेरी वालिदा का नाम इस कायनात की अजीम तरीन खातून के नाम पर रखा गया था। अजीम तरीन खातून कौन? यानी पैगंबर खत्मी मर्तबत की इकलौती बेटी, जो अल्लाह के हुक्म पर आखिरी नबी ने अपनी उस बेटी का नाम रखा था, उन्हीं के नाम नामी इसमें गिरामी पर मेरी वालिदा का नाम रखा गया था। और तरीका, सीरत, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, सुबह शाम, दिन रात, इबादतें, नमाजें, तस्बीह, तमजीद, रुकू, सजदे, क़याम, क़ुउद, सब मेरी वालिदा का मेरी उस दादी से काफी मिलता जुलता था। सिर्फ नाम एक नहीं था। आज देखने में आता है कि आपके घरानों में बेशतर अजीम शख्सियतों के नाम रख दिए जाते हैं बच्चों के, लेकिन उनकी तरबियत में वो अंदाज पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती कि जिससे ये एहसास हो सके कि जो नाम रखा गया है उसकी सीरत, उसके अंदाज, उसके तरीके भी इस बच्चे में या इस जवान में पाए जाएं, इसका ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन मेरी मां में ये बात थी। इंतहाई आबिदा, इंतहाई जाहिदा, इंतहाई सजदा गुजार, अल्लाह की मारिफत रखने वाली। ये बेटी किसकी थी? ये बेटी एक ऐसी अजीम शान शख्सियत की थी कि जिनके लिए अल्लाह के आखिरी नबी ने कहा कि मैं उनसे हूं, वो मुझसे हैं, उनका सरापा जिस्म के ऊपर के आधे हिस्से का मुझसे बहुत मुशाबे है। ये मेरा नाम रोशन करने वाले हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में आकर नबी के घर को रोशन किया, जिनका लकब सिद्द अकबर करार पाया, जो अल्लाह की नबी के बेटी के पहले बेटे थे, वो मेरी वालिदा के वालिद थे, मेरे नाना थे। पहचाना आपने मुझे? जी हाँ। अभी और बताता हूं तो आपको यकीन हो जाएगा, आप आराम से मुझे पहचान लेंगे। तो मेरे वालिद की तरफ से रिश्ता रिश्ते इस्मत, रिश्ते इमामत। मेरी वालिदा की तरफ से एक कदम ऊपर जाइए, एक सिलसिला आगे जाइए तो इस्मत इमामत। इधर भी इमामतें, उधर भी इमामतें। इधर से आप जाइए तो वालिद इमाम, उनके वालिद इमाम, उनके वालिद इमाम। उधर से अगर आप जाइए तो वालिदा के वालिद इमाम, उनके भी वालिद इमाम। इसीलिए मेरे अलकाब में से एक लकब इब्नुल खियरतैन भी रखा गया है। खियरा यानी बेहतरीन, खैर, अच्छा, उम्दा। खियरतैन यानी दोनों तरफ से बेहतरीन। वो बेटा जो दोनों तरफ से बेहतरीन नसब रखता हो, जो बेहतरीन रिश्ते रखता हो। और जाहिर सी बात है कि रिश्तों में मुझसे बेहतर रिश्ता किसी का नहीं है कि जिसके बाप की तरफ भी इमामतें हैं, जिसकी मां की तरफ भी इमामतें हैं। ये मेरा रिश्ता और ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। अब और आगे आइए। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं सन 57 में पैदा हुआ हूं, 57th ईयर ऑफ हिजरी कैलेंडर। इसके माना ही ये है कि मैंने तकरीबन 3 साल और कुछ महीने का अरसा अपने दादा के साथ गुजारा है। मेरे दादा, मैं अभी आपको बता चुका हूं, मेरे दादा शहीद आजम, तकरीबन 3.5 साल का जमाना मैंने उनकी सरपरस्ती में गुजारा, उनके साथ गुजारा, उनकी ज्यारत करता रहा, उनसे दर्स जिंदगी लेता रहा, उनके घराने में रहा, उनकी आगोश में परवरिश पाई मैंने, उनसे तरबियत हासिल करता रहा, ان سے فکر اسلامی کہ وہ وسعتیں حاصل کرتا رہا, جس کا نتیجہ آپ کو میری زندگی میں بعد میں نظر آئے گا. اور میں نے ابتدا سے لے کر ایسے بدلتے ہوئے حالات دیکھے ہیں, یہ سن 57 یا اس کے بعد 58 یا 59 یا 60 تک, اگر میرے اس زمانے کے حکام کا جائزہ لیا جائے, حکومتوں کے والی اور ان کے حاکموں کا جائزہ لیا جائے, تو جس وقت میں پیدا ہوا ہوں اس وقت شام میں حاکم شام کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا بیٹا, جو انتہائی بدترین زمانہ تھا, اس کی حکومت آئی. میری زندگی اس کی حکومت اور اس کے مظالم سے بھی دوچار ہوئی ہے. مجھے آج بھی اس کے مظالم کی ایک ایک بات یاد ہے. بڑے سے بڑے ظالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد دور اور آگے بڑھا تو اس کا بیٹا معاویہ وہ تخت حکومت پر بیٹھا, اس کے بعد مروان وہ تخت حکومت پر بیٹھا, اس کے بعد عبد الملک وہ تخت حکومت پر بیٹھا, ولید میں نے اس کا بھی دور دیکھا, سلیمان میں نے اس کا بھی دور دیکھا, عمر ابن عبد العزیز میں نے اس کا بھی دور دیکھا, یزید ابن عبد الملک اس کا بھی دور میں نے دیکھا, اور ہشام یہ تو وہ ظالم بادشاہ ہے جس نے بالآخر مجھے قتل تک کیا ہے. اتنے بادشاہوں کے دور سے میری زندگی گزری ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور اپنے ساتھ مظالم کا ایک بڑا پیغام لے کر آتا تھا. جبکہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ نہ حکومت سے ہمیں مطلب, نہ جاہ و حشم سے ہمیں غرض, نہ تخت حاکمیت سے ہمارا کوئی تعلق, نہ ہمیں حکومتوں کی کوئی چاہ تھی. اس لیے کہ حکومت وہ چاہے جو حکومت کے ذریعے سے اپنا قد بلند کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اتنی عظمتیں دی تھیں کہ ان میں کوئی اضافہ یہ حکومتیں نہیں کر سکتی تھیں, تو ہمیں حکومت کی کیا لالچ ہو سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود ہر حکومت اپنے طور پر یہ طے کی تھی کہ ان پر ظلم اگر نہ کیا تو شاید ان کی وجہ سے ہماری حکومت گر جائے گی, ہم سے تخت چھین لیا جائے گا. ویسے ہر دور میں وہ ہم پر ظلم و ستم کرتے رہے, مگر اللہ کی مرضی کے لیے اس کے حکم کے مطابق ہم نے ہر دور میں صبر کیا ہے. اور ان مظالم کا پہلا سلسلہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جسے برداشت کیا ہے, جسے جھیلا ہے, جس دور سے میں گزرا ہوں, وہ وہی مہینہ جس میں میری ولادت ہوئی تھی, ماہ رجب, سن 60. میں 57 میں پیدا ہوا ہوں, 3 سال ابھی ایک مہینے کا بھی نہیں ہو, 3 سال رجب میں 3 سال میرے مکمل ہوئے. اور اسی ماہ رجب میں جب شام کی حکومت کا حاکم اس دنیا سے گیا, اب اس نے اپنی موجودگی میں ہی اپنے ایسے بیٹے کو تخت حکومت پر بٹھلایا جو بندر نچاتا تھا, جو جوا کھیلتا تھا, جو تخت پر بیٹھ کر شراب پیتا تھا, جس کی نظر میں نہ محرم عورت کی کوئی حیثیت تھی, نہ نامحرم عورت کی کوئی حیثیت تھی, جس کے تعلقات جس نے اپنے تعلقات اپنی پھوپھی تک سے بنا رکھے تھے, اور اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتا تھا, اسلام کو ایسا پامال کرنے والا جو شراب کے نشے میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ سب تو بنو ہاشم کا کھیل تھا, نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی قرآن نازل ہوا, نہ کوئی اللہ کی طرف سے خبر آئی, بلکہ بنو ہاشم حکومت ہتھیانے کی وجہ سے یہ سب کیا کرتے تھے. نہ کوئی معجزہ تھا, نہ کوئی وحی تھی, نہ کوئی الہام تھا, نہ کوئی دین, نہ کوئی شریعت. ایسے انسان کو جانے والے نے اپنی جگہ پر مقرر کیا تھا, جس کا نتیجہ کیا ہوا, اس نے میرے دادا سے بیعت کا مطالبہ کیا, اور میرے دادا نے صاف انکار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ مجھ جیسا شریف انسان اس جیسے ذلیل کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. کچھ ہو جائے, ہمیں اللہ کے دین کو بچانا ہے, اسے محفوظ رکھنا ہے, اسے ضائع نہیں ہونے دینا ہے, ایسے ہاتھوں میں برباد نہیں ہونے دینا ہے, جس کے نتیجے میں مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. میرے دادا بہرحال وہ معتبر سن پر پہنچے ہوئے انسان تھے, میرے والد وہ بھی جوان تھے, لیکن میرا بچپنا تھا, میری عمر کل 3 سال تھی جب میں نے ان مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا ہے. ہمیں اپنے وطن, وطن بھی کیسا وطن, وہ وطن کہ جس میں اللہ کے آخری نبی کی قبر مطہر تھی, جس میں میرے نانا کی قبر تھی, جس میں میری دادی کی قبر تھی, یعنی میرے نانا اور میرے دادا کی والدہ, ان کا مزار جہاں تھا, جہاں ایسا عظیم قبرستان تھا جسے جنت البقیع کہتے ہیں, آبا و اجداد کی قبریں, اصحاب رسول کی قبریں, ازواج رسول کی قبریں جہاں تھیں, اس وطن سے ہمیں مجبور کر کے نکالا گیا. ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم یہاں رہ گئے تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور قاتل کی پہچان بھی نہ ہو سکے گی, اس لیے ہمارے دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے. اس قافلے کے ساتھ میں انتہائی بچپنے کے عالم میں, انتہائی بچپنے کے عالم میں, وہ غم بھی میں نے برداشت کیا, وہ ظلم بھی میں نے برداشت کیا, اور سب کے ساتھ جس میں میرے والد بھی تھے, میرے دادا تھے, میرے چچا تھے, میرے خاندان کے بہت سے بزرگ تھے, یہاں تک کہ صرف مرد نہیں خواتین بھی تھیں, میری دادیاں تھیں, میری نانیاں تھیں, میری پھوپھیاں تھیں, یہ سب پورا قافلہ مجبور کیا گیا کہ مدینہ چھوڑ دیں. اور بالآخر ہم نے مدینہ چھوڑا اور مسافتیں طے کرتے کرتے طے کرتے کرتے بالآخر ہم مکہ مکرمہ آ گئے. ماہ شعبان کی 4 تاریخ تھی, 4 شعبان تھی جب ہم مکہ پہنچے ہیں. اور ہم نے مکہ میں آنے کے بعد قیام کیا, لیکن دشمن کو اس بات کے اوپر بھی اطمینان نہ ہوا کہ اس نے ہم سے ہمارا وطن چھڑوا دیا ہے, اس نے یہاں بھی ہمیں ستانا شروع کیا. ایک مصیبت کی ایسی داستان ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. انتہائی بچپنے کے عالم میں آج بھی آپ نے اپنے دور میں بھی دیکھا ہے کہ اگر ظالم ظلم کرتا ہے مردوں پر تو اس کی اتنی مذمت نہیں ہوتی, اگر وہی ظالم عورتوں پر ظلم کرنے لگے تو پہلے والے مرحلے سے زیادہ اس کی برائی اور مذمت کی جاتی ہے, اور اگر یہی ظالم بچوں پر بھی ظلم کرنے لگے تو پھر اس کی بے انتہا مذمت ہوتی ہے. اس لیے کہ کہا جاتا ہے بچے معصوم ہیں, ان سے مطلب ہی کیا ہے, انہیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے, انہیں کیوں ستایا جا رہا ہے. لیکن یہ ایسا ذلیل اور ایسا ظالم انسان تھا جس کی نظر میں نہ مردوں کی کوئی حیثیت تھی, یہاں تک کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کوئی حیثیت اس کی نگاہ میں نہیں تھی, عورتوں کا کوئی وقار اس کی نظر میں نہیں تھا, بچوں کے کوئی لحاظ اس کی نظر میں نہیں تھا. ہر ایک جو اس کے ظلم پر آیا وہ ظلم کا نشانہ بنتا چلا گیا, جن میں بھی ایک تھا. یہ سارے مظالم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ہم نے برداشت کیے ہیں, ہم نے یہ سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قبول کیا ہے. یہ در در کی ٹھوکر مکے میں ہم کافی عرصے تک ان شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد اور ذلحج کی ابتدائی ایام تھے ہم مکے میں رہے. عبادات, نمازیں, طواف, عمرہ, ہمارا کل یہی کام تھا. نہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے کہ ہمارا کوئی تعلق حکومت سے تھا ہی نہیں, کبھی ہم یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے ہاتھوں میں حکومت آ جائے, نہ حکومت سے ہمیں کوئی عزوت ملنے والی تھی. لیکن اس کے باوجود ہمارے خاندان والوں نے یہ دیکھا کہ نوبت ظلم کی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم مکے میں رہ گئے تو اطراف خانہ کعبہ میں, خانہ کعبہ کے گرد ہی میرے دادا کا قتل کر دیا جائے گا. میرے دادا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تک ہے کہ لباس احرام میں, لباس احرام میں لوگ خنجر چھپا چھپا کر لے آئے تھے کہ طواف کرنے کے درمیان کوئی بھی ایک انہیں خنجر مار دے گا, انہیں قتل کر دے گا, کسی کو اندازہ تک نہ ہوگا کہ کس نے قتل کیا. جس کا باقاعدہ احساس اور اندازہ اور یقین ہو گیا تو پھر میرے دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں مکے میں نہیں رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خون کی وجہ سے مکے کی بے حرمتی ہو جائے, خانہ خدا حرم امن کی بے حرمتی ہو جائے. لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مکے کو بھی چھوڑ دینا ہے. اور ان کے اس فیصلے پر میرے والد بھی آمادہ نظر آئے اور میں بھی تیار رہا, راضی رہا, اور ان ساری مصیبتوں کو میں نے برابر سے برداشت کیا. ہم سب نے مکہ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد گزرتے گزرتے جب سن 61 ہجری آ گیا تو اس کی 2 محرم کو یہ ہم لوگوں کا قافلہ کربلا میں آ گیا. 2 محرم سن 61 ہجری. میری عمر تقریباً 3.5 سال سے بھی ابھی کم ہے. اور مصیبتوں کا عالم یہ ہے کہ منزل بمنزل ہمیں پھرایا جا رہا ہے, ہمیں کسی جگہ پر رکنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہاں تک کہ میرے دادا نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ اب اسی سرزمین کربلا پر قیام کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اب یہاں جو ہمارے شب و روز دن و رات گزرنے لگے ان میں مصیبتوں کا اتنا اضافہ, اتنی مصیبتیں بڑھا دی گئیں جنہیں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. ہمارے دادا نے اپنے مصلحت کے مطابق اس مقام میں کربلا پر پہنچ کر فرات جو ایک نہر کا نام ہے اس کے کنارے ہمارے خیموں کو نصب کر دیا تھا, لیکن دشمنوں سے یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ہمارے خیموں کو فرات سے ہٹوا دیا گیا. ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم اپنے خیموں کو نہر سے دور لے جا کر نصب کریں. اور ہمارے گھرانے نے اس مصیبت کو بھی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے برداشت کر لیا. اور پھر نوبت اس کی وجہ سے یہ آئی کہ 7 محرم سے ہمارے خیموں کا سارا پانی ختم ہو گیا. اور میں کیا, میرے والد کا ایک انتہائی چھوٹا بھائی وہ بھی پیاس سے بلکنے لگا. بڑے پیاس برداشت کر سکتے ہیں, میں بھی پیاس برداشت کر رہا تھا اس لیے کہ میری بھی عمر اتنی تھی کہ مجھے بھی حالات کا اندازہ تھا. لیکن ایک ایسا بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا جس کی عمر تقریباً 6 مہینے کے قریب بھی نہیں پہنچی تھی. اس کا پیاس سے کیا عالم تھا. میں ابھی واپس آتا ہوں اور آپ کو اس کے بعد کے واقعات اپنے بتاتا ہوں. میرا انتظار کیجیے, ابھی حاضر ہوتا ہوں. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.